اور وہ بہت مشہور آپ کی حدیث ہے, جب کسی یہودی نے پوچھا تھا کہ آپ کیا اس خدا کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں اتنی بات کرتے ہیں, جس کی بندگی کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا تھا وائے ہو تجھ پر, کیا میں اس کی بندگی کرتا ہوں جس کو دیکھتا بھی نہیں ہوں؟ تو اس نے پوچھا کہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا لاکن تراب القلوب بحقارت الایمان, کہ یہ آنکھیں جو سر میں ہیں ان سے خدا نظر نہیں آتا, لیکن قلوب ایمان کی حقیقتوں کے ذریعے سے اس کو دیکھنا. یعنی اس کے جب قلوب پر ایمان کے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں تو یہ انوار الہیہ کی تجلی ان پر عیان ہو جاتی, منکشف ہو جاتی ہے, پردے ہٹ جاتے ہیں. مناجات شعبان کے جملے کہ وہ انر ابارا قلوب ہونا بے بیا بے نب الیک, کہ ہمارے قلب کی بصیرتوں کو نورانی کر دیں اپنی نظر کی روشنی سے, اپنی طرف نظر کرنے کی روشنی سے. اب یہاں پر یہ علماء یہی سوال کرتے ہیں کہ اگر خدا پر نظر کرنا ممکن نہیں ہے تو یہ لفظ کیا ہے؟ یہ الفاظ قرآن کریم میں, جیسے میں نے آپ کو کم از کم 7-8 آیتیں لقاء اللہ کی پڑھ کے سنائی ہیں, یہ بار بار جو ہے کہ جب عائمہ طاہرین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا مجھے اپنی طرف نظر کرنے سے محروم نہ فرما, اپنی جانب نظر کرنے سے میرے قلب کی بصیرتوں کو نورانی کر دے, اور اس کا اثر کیا پیدا ہو, حتی یہاں تک کہ تخلق ابصار القلوب, یہاں تک کہ میرے قلب کی بصیرتیں پھاڑ دیں. یہ نسخہ بیان کیا جا رہا ہے, حجاب ہے نورانی کو کیسے پھاڑا جائے, حجاب ہے ظلمانی کو تو آپ تزکیے سے ختم کر سکتے ہیں, عبادت سے ختم کر سکتے ہیں, لیکن حجاب ہے نورانی کو کیسے ختم کریں گے؟ یہ ہے نا سوال کہ خدا اور بندے کے درمیان تاریکی کے پردے بھی ہیں اور نورانیت کے پردے بھی ہیں, تاریکی کے پردے کیسے ختم ہوں گے؟ تزکیہ اور تطہیر نفس سے, عبادت سے, شریعت کی پابندی سے, اتباع سے. نورانی حجامات ختم ہو جائیں گے, ظلمانی حجامات ختم ہو جائیں گے, نورانی حجام کیسے ختم ہو؟ اس کا نسخہ یہاں بیان کر کہ اپنی جانب نظر کرنے کی ضیاء سے, اس کی روشنی سے میرے قلب کی بصیرتوں کو نورانی کر, یہاں تک کہ میرے قلب کی بصیرتیں پھاڑ دیں نور کے حجابات سے. نور کے حجابات کیسے منکشف ہوتے ہیں؟ کہ جب خدا کی توجہات کی تجلی قلب کی بصیرتوں پر مرکوز ہو جائے تب نورانی حجامات منکشف ہو جائے. فتفلا الى معدن العظمہ, اور مجھے متصل کر دے معدن عظمت سے, وتخیر ارواحنا معلقتن بعزت سے, حقیقتا اس کا ترجمہ ممکن ہے, اور ہماری روحیں پلٹ جائیں اور معلق ہو جائیں تیری بارگاہ عزت قدس. جیسے ناقمانی نے بھی کہا کہ یہ وہ مراتب ہیں کہ جس کا ہمارا تصور بھی نہیں جا سکتا کہ یہ پہنچ رہا ہے, اگرچہ کہ اس ان جملات کو انہوں نے بہت نقل کیا, بہت نقل کیا مناجات شعبان کے اندر. آگے چل کے فرماتے ہیں کہ دعائیں کمیل کے اس جملے پہ غور فرمائیے کہ حبنی فبرتو علا عذابکا وَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا سے اتصال, خدا سے ملاقات ممکن ہے, ورنہ لفظ فراق کے کیا معنی ہوتے؟ اگر خدا سے ملاقات محال ہوتی تو خدا سے جدائی کیا معنی رکھتی ہے؟ یعنی جب ملاقات کوئی چیز ہی نہیں ہے تو جدائی ایک سینسلیس ورڈ ہے. یعنی ضد ہمیشہ جو ہوتی ہے کہ جیسے جہل, تو جہل کے مقابلے میں کوئی چیز ہوگی جس کی ضد جہل ہے. تو جب فراق خدا کا ذکر فرما رہے ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام, تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ملاقات خدا ممکن ہے, تبھی تو فراق خدا کی بات ہو رہی ہے. اسی کتاب کے آخر میں, ظاہر ہے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے میں تفصیل سمیت کروں, اسی کتاب لقاء اللہ کے آخر میں جو مترجم ہے سید احمد فوری, یہ بھی بڑی عجیب شخصیت ہے, بہت ہی بزرگ، بہت ہی نفیس انسان، اور اس شخص کا کام یہ تھا کہ جہاں جہاں مہمانی ہو یا ان کے ساتھ ساتھ، ان کی جلاوطنی میں ہر جگہ یہ ان کے ساتھ ساتھ، اور ان کے آثار کو عربی سے فارسی میں منتقل زیادہ تر انہیں کے ترجمہ سید احمد کوہلی، اس کتاب لقالنا کے ترجمہ بھی انہیں نے کیا، کہاں سے؟ عربی سے فارسی میں. اس کتاب کے ترجمہ جب انہوں نے کیا تو آخر میں، ظاہر ہے کہ جو انسان کسی سے عشق رکھتا ہے تو آخر میں چھوٹے سے چار صفحے ہیں خالی، جو رسالہ لقالنا ہے اغیر خمینی کا، یعنی اسی موضوع کا. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اغیر خمینی نے بھی دروس سے عرفان و اخلاق آیت اللہ جواد ملکی تبریزی سے حاصل کیا. ابھی بھی اگر آپ قوم میں جائیں اور وہاں پر ان کی قبر ابھی بھی ہے، کیونکہ وہ قبرستان تو ختم ہو گیا قوم کا، لیکن اب چھوٹی سی ایک جگہ باقی رہ گئی ہے جہاں پر ان کا معمولی سا مقبرہ ہے، جو شیخ قمی کہے جاتے ہیں، زکریا بن آدم. یہ شاید امام رضا علیہ السلام کے اعصاب میں سے تھے یا ان کے باپ تھے. اور ان کی تعریف بھی یہ ہے کہ یہ انہوں نے امام سے توسل کیا اور کہا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ یہاں کے لوگ بہت برے ہیں، میں ان کے ساتھ بھی ایسا. تو امام علیہ السلام نے ان کو باقاعدہ ہدایت کی کہ آپ اس جگہ کو مت چھوڑیں کیونکہ آپ کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ عذاب خدا سے امان ہیں. زکریا بن آدم ایک ان کا مقبرہ ہے جو باقی، اور انہی کے قریب جواد ملکی تبریزی کی قبر بھی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ امام خمینی کے اساتذہ ہیں، یعنی ان کے جو خصوصی درس اخلاق ہوتے تھے قوم میں یا اور مدرسہ فیضیہ میں، تو امام خمینی بھی اس میں حاضر ہوا. تو ان کا بھی لقالنا کے نام سے، اور امام خمینی کا بھی ایک رسالہ ہے دو چار الفاظ، اس کے بھی میں آپ کو سنا دوں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ وہ راہ کہ جو لقاء اللہ اور مشاہدہ جمال و جلال حق پر مبنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان ذات مقدس الہ کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. یعنی لقاء پروردگار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس نے خدا سے ملاقات کی گویا اس نے خدا کی حقیقت کو پا لیا. شاید دوسرے لوگ یہ اشتباہ کرتے ہیں، یا یہ بھی کوئی نہیں کہنا چاہتا کہ اس نے اس کے علم میں خدا کا احاطہ کر لیا، بلکہ علم عرفان کے مسلمات میں سے یہ چیز ہے کہ کوئی بھی ہستی ہو، چاہے وہ پیغمبر اکرم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی خدا کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز اور قاصر. کوئی بھی مخلوق نہ خالق کی حقیقت تک پہنچ سکتی ہے نہ اس کی ذات کا احاطہ کر سکتی ہے. لہذا لقاء اللہ سے جو بھی یہ مطلب لیتا ہے وہ بالکل غلط آ سکتا ہے، اس کے لیے ہر کس مطلب نہیں. بلکہ جب انسان تقوی تام کے ذریعے سے اپنے قلب کو عوالم میں جتنی بھی ظواہر ہیں ان سے کلیتاً ہٹا لینے سے، اور انیت اور انانیت کو اپنے پیروں تلے رونگ ڈالنے سے، اور خدا کے اسماء و صفات پر اپنی توجہ کامل کو مرکوز کر لینے سے، اس ذات کی محبت اور عشق میں غرق ہو جاتا ہے، سب کو میں ان کو نہیں کرتا، تو اس کی صفائے قلب وسیلہ بنتی ہے کہ خدا کے اسماء ذاتی اور صفاتی کی تجلیات اس کے قلب میں منعقد اور نمودار ہو جائیں. یہ حقیقی مطلب ہے لقاء پروردگار. اور پھر آگے چل کے یہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لقاء اللہ سے مراد موت ہے یا بہشت ہے، یعنی لقاء نعمت پروردگار. لقاء پروردگار سے مراد لقاء نعمت پروردگار. تو یہاں پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ افسوس ہم پر کہ جو حجاب ظلمانی طبیعت میں بند ہیں اور اپنی گھٹیا امیدوں کی زنجیریں جو طعام و شراب و نکاح سے آگے کچھ نہیں ہے, ان زنجیروں نے ہمیں باندھ رکھا ہے اور یہ جو حجاب طبیعت کی ظلمت ہے اس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے, تو ہم ان کے علاوہ خدا کی نعمت کو اور کچھ سمجھتے نہیں ہیں کہ لقاء پروردگار کیا یہ چیز ہے, پور و قصور کی صحبت لقاء پروردگار ہے. یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کی تڑپ پور و قصور کی صحبت اور ان نہروں کے لیے تھی, کیا اس کے لیے وہ تڑپ کے کہہ رہے تھے کہ میں تیرے عذاب پہ صبر کر لوں گا اور تیرے پھر آپ کو صبر کیسے کر پاؤں گا. تو بہرحال یعنی کہ یہ چند معروضات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اور یہ کتاب اردو میں بھی اب ترجمہ ہو چکی ہے, تو آپ حضرات میں سے جو چاہیں اس کو دیکھنا پڑھنا اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. آخر میں بس تھوڑا سا پانچ منٹ اور کہ ایک اسی عنوان سے ایک مشاہدہ ہے جس کو ایک عارف بزرگ نے نقل کیا ہے اپنے ایک مکتوب میں, وہ بھی میں آپ کو سنا دوں. ان کا نام ہے میر باقر داماد اور واقعتاً بہت ہی عظیم اور عجیب و غریب شخصیت تھی, بہت عظیم شخصیت, یہ ملنا صدرا کے استاد میر باقر داماد. انہوں نے ایک خط لکھا ہے, ایک مکتوب ہے ان کا, اور اس میں اپنا ایک یہ مشاہدہ بیان کیا. یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز اسی مہینے میں, یعنی کہ جس مہینے میں انہوں نے خط لکھا, اسی مہینے کا ایک روز جو کہ روز جمعہ تھا, تاریخ 16 شعبان تھی اور سال 1023 سن ہجری قمری, ابھی کیا ہے 1431, یہ کب بیان کر رہے ہیں 1023 تاریخ 16 شعبان, میں خلوت میں بیٹھا ہوا اور ذکر پروردگار میں مشغول تھا کہ یہاں تک کہ میری زبان پر اسم غنی آیا اور میں نے بشدت شدت کے ساتھ اسم غنی و مغنی کی تکرار شروع کر دی, اسم غنی و مغنی کی تکرار شروع کر دی, اور اس میں میں نے پوری کوشش کی کہ سوائے نور شعاع الہی کے اپنی توجہات کو ہر شے سے ہٹا دوں, ہر چیز سے واپس بتاؤں سوائے شعائے نور الہی کے, اور کوئی چیز میرے اوپر ذہن پر دل دماغ وجود پر اثر انداز نہ ہو, کہ یکا یک ایک جاذبہ قدسی, یعنی جیسے کہتے ہیں نا بجلی کی چمک, ایک کون نمودار ہوئی اور اس نے مجھے اپنے بدن کے آشیانے سے باہر کھینچ لیا, یعنی یہ جو میرے بدن کا پنجرا تھا وہ ایک نور کی لپک آئی اور اس نے مجھے میرے بدن سے باہر نکال دیا, اور بالکل مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں حواس, یہ جو عالم حواس ہے میں اس سے باہر جا چکا ہوں اور اس عالم طبیعت کی گرہیں, الفاظ بہت اچھے ہیں کہ عالم طبیعت میں جو گرہیں لگی نہیں, جیسے ایک در ہوتا ہے آپ کے یہاں زنجیر کے حد پہ گرہیں لاکس لگے ایک ایک کر کے کھلتے چلے جا رہے ہیں, اور میری روح ملکوت حقیقت کے وسط میں کھڑی ہوئی, جیسے ہم نے بات کی تھی کہ عالم ملک سے اوپر کیا ہے عالم ملکوت, اور پھر اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں, اور یہاں پہ انہوں نے بڑی الفاظ استعمال کیے جو میں نے آپ کو سنائے تھے, وہ قوائے تو اقلیم الزمان, اور میں نے طے کر لیا اقلیم زمانہ, یعنی زمانے کی مملکت کو, وفر تو الا عالم دہر, اور میں کہاں پہنچ گیا عالم دہر, اس کو میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا تھا زمان اور دہر کا فرق, کہ وہی بالکل یہ لفظ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اقلیم زمان یعنی زمانے کی جو مملکت ہے اس کو طے کر کے اور دہر کی سلطنت میں میں نے قدم رکھ دیا. اگر آپ کے ذہن میں ہو میں نے بتایا دو الگ ٹائم ہیں, ان کی الگ الگ کیفیات ہیں, ان کے الگ الگ مشاہدات ہیں, اور اگر آپ کو آیتیں یاد ہوں جو آیتیں آپ لوگوں نے نکالی بھی تھیں کہ ایک آیت سورہ سجدہ کی تھی اور ایک آیت سورہ معارج کی، جن میں دو ڈفرینٹ ٹائم فریمس کا ذکر ہے. ایک میں کیا ہے کہ جس کے ہم سے اوپر والا جو عالم اس کا ایک یوم ہمارے ہزار سال کے برابر ہے، اور وہ عالم جو خدا سے نزدیک ہے اس کا ایک یوم ہمارے 50,000 سال کے برابر. یعنی جتنا آپ اوپر جاتے چلتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی تغیر اور تبدل کی رفتار سلو ہو جاتی ہے، کیونکہ وقت کی تیزی تبدیل کو ظاہر کرتی ہے. وقت کا سلو ہو جانا ثبات کو شروع ہوتا ہے، حیرا ہو سکتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں اقلیم میں زبان سے نکل کے کہاں جا پہنچا، عالم دہر، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ مبزہائے متفکر مجموعہ نظامات کے جتنی بھی امتیں ہیں، جتنی بھی ان کے فکر ہیں، چاہے وہ ابتدائی مخلوقات میں سے ہوں، چاہے وہ مخلوقات تکوینی ہوں، چاہے الہی ہوں، چاہے طبعی ہوں، چاہے قدسی ہوں، چاہے حیولائی ہوں، چاہے دہری ہوں، چاہے زمانی ہوں، کوئی بھی مخلوقات، وہ سب کی سب اپنے ازل میں اور اپنے ابد میں جمع ہیں ذات اقدس الہی. انہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے کسی بھی عالم سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی نوعیت کی ہوں، لیکن سب کی سب، سب کی جڑیں کہاں پہ جا کے مل رہی ہیں؟ اس حقیقت واحد وحد، اور وہ سب اپنی اس زبان سے کہ جس سے فقر شدید ظاہر ہو رہا ہے، یعنی وہ زبان جو ان کے وجود کی زبان ہے، یہ والی زبان نہیں، یعنی کہ ان کی جو زبان مجھے وہاں نظر آ رہی ہے اس میں فقر شدید اور لسان ہویت و ہلاکت، جس میں بیچارگی بھی ہے، آہوزاری بھی ہے، تضرع بھی ہے. یعنی کیا مطلب، میں اس کو خلاصہ کر دوں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اپنے وجود میں اپنے فقیر ہونے کو، اپنے حالق ہونے کو، اپنے فانی ہونے کو مکمل محسوس کرتے ہوئے سرچشمہ حیات کی طرف متوجہ ہیں اور اپنے وجود سے مسلسل ورد کر رہے ہیں، یا غنی ہو یا فقیر. یعنی تو ہی ہے جو ذاتاً غنی ہے اور تو ہی ہے جو غنی کرنے والا ہے. کہ اگر ہمیں خارج میں ہماری شخصیتوں میں استغنا نصیب ہے، تو یعنی یہ جو ہماری حقیقت وجود ہے، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم حقیقتاً قدیم ہیں، کہ ہماری حقیقت خدا سے جڑی ہوئی ہے، کہ اگر انسان کی چشم ملکوتی کھل جائے، یہ حجابات دور ہو جائیں، تو ہم اپنی اس حقیقت پہ نظر کر سکتے ہیں، اور وہ حقیقت اپنے فقر، اپنی ہلاکت، اپنے فنا کو سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، انتہائی تضرع و زاری کے عالم میں مسلسل ورد کر رہی ہے کہ اے غنی، جو غنی پہ ذات ہے ہمیں بنے، اور ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے وہ نعمت ہم مخلوقات کو حاصل ہے کہ ہم اپنی ذات میں بظاہر اس کے بنا رکھیں. پھر یہ فرماتے ہیں کہ ان کا وہ نالہائے عقلی اور فریادہائے غیبی ایسا تھا کہ میں خود سے بے خود ہو گیا، اور شدت حیرت و وحشت سے اپنے جوہر ذات عقل کو فراموش کر رہا، اور اپنے نفس مجرد کو دیکھنے سے بھی غافل ہو گیا. اس نے اس کیفیت میں جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا، اس نے یہ حالت میری پتا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے وجود کا قطرہ اپنی حد سے نکل کر اس وجہ سمندر میں جذب، کہ ناگہاں وہ جو حالت تھی ہماری اس نے مجھے ودا کہا، الوداع کہا، اور میں اگرچہ کہ کمال اشتیاق رکھتا تھا کہ میری وہ حالت تبدیل نہ ہو، اور اس کی جدائی مجھے بہت افسوس میں ڈال رہی تھی، لیکن دوبارہ میں اسی زمین کے نظام میں واپس آ گیا، اور اس جگہ میں کہ جو جھوٹے فریبی اور طبیعت کی قید میں پھنسے ہوئے لوگوں کی آواز کرتی ہے. اس قسم کے بہت سارے مکاشفات کئی حضرات نے, علامہ طباطبائی نے بھی بیان کیا ہے, سیر و سلوک کے اندر یہ موجود ہے. تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ جب ہم اسی طریقے سے ذکر میں مشغول تھے روبرو حرم امیر المومنین علیہ السلام بعد نماز فجر, تو روح بہشتی نور بہشتی میرے سامنے آئی بڑے سب, اور اس نے اپنی جانب متوجہ کیا, تو مجھے فوراً اپنے استاد کی بات یاد آئی کہ تمہارا ہدف اور تمہاری منزل سوائے خدا کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے سفر. تو میں نے اس نور کی طرف سے اپنی نظروں کو پھرایا, پھر وہ میرے دائیں طرف آئی, میں نے اپنے رخ کو بائیں طرف موڑ لیا, پھر وہ اس طرف آئی, میں نے پھر رخ کو موڑ لیا, یہاں تک کہ وہ رنجیدہ اور ملول ہو کے واپس آئی. اب یہاں پر ایک سوال کیا ہے کہ یہ آئمہ کے شاگرد ہیں, پھر وہی بات آئمہ کا ہدف یہ ہوگا جو ان کے شاگرد ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ اس سیر و سفر کا ہدف سوائے خدا کی ملاقات یا خدا تک پہنچنے کی کوشش. مجھے امید ہے کہ یہاں پر پہنچ کے کم از کم اس حوالے سے آپ کے ذہن ضرور صاف ہو گئے ہوں گے کہ ملاقات پروردگار کا یا لقاء اللہ کا مطلب کیا ہے. لقاء اللہ تمام بندوں کے لیے میسر ہے, اور لقاء اللہ یعنی خدا میں اپنی ظاہری شخصیت کا فنا کر دینا, خدا کے نور کا کامل اثر انسان کے قلب اور عقل و سر پر باقی رکھنا, اور انسان کا خدا کے ساتھ باقی رکھنا, یہ لقاء اللہ. اب باقی اس کی کیفیت کیا ہوں گی, یہ تجلیات کیا ہیں, ظاہر ہے کہ اس کو بیان کرنا ہمارے پاس. تو میرا سوال تھا
سب سے اوپر کے وقت میں بہت دن پہلے ایک بات ہوئی تھی کہ خدا نے اس طرح حاجت کیا ہوا ہے کہ کچھ دوسری قدم کے بعد بات ہوئی تھی, الگ ہے کچھ ہی آج کا اپنے عالم امکان کی بات, اس میں تجلی بات
عالم امکان بھائی اس پہ جو جن اسپیئرس کی میں نے بات کی کہ جن میں تمام مخلوقات پائی جاتی ہیں, وہ امکان وہی عالم امکان ہے, وہی چیز تو عالم امکان. امکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو واجب نہ ہو, واجب یعنی جس کا وجود لازمی ہے, امکان یعنی کہ جس کو وجود عطا کیا گیا ہے لیکن اس کا وجود بتاتا تو لازمی اور ضروری نہیں. تو جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ممکن ہیں, انہیں خدا نے اپنے لطف و کرم سے وجود عطا کیا, اگر ارادہ خدا نہ ہوتا تو کچھ بھی.
Thank you.